مولانا طارق جمیل صاحب مسجد عائشہ فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. تاریخ 15/9/2006. موضوع رحمتوں کی بارش. کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی فاطمہ پلازا دکان نمبر 3 بلاک نمبر 7 بڑلوی ایریا نس تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی فون نمبر 6333360. شکریہ.
اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے اپنی پہچان کے لیے کئی راستے بنائے ہیں, کوئی ایک راستہ نہیں ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے جو چاہے مجھ تک آنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے. تو سبیل کا لفظ الف لام کے بغیر ہے. الف لام کے بغیر ہونے کا مطلب ہے کہ اس ذات تک, اس کی معرفت تک, اس کی پہچان تک جانے کے لیے کئی راستے. لنہدینہم سبلنا, سبل کئی راستے. الف لام کے بغیر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں کئی شکلیں بن جاتی ہیں. جب الف لام لگتا ہے تو ایک شکل بن جاتی. کتب علیکم القتال, کتب علیکم القتال, تم پر القتال فرض کیا گیا ہے. تو ہر تحریک کسی بھی شکل میں اٹھ کے وہ اعلان کر دے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں تو یہ بات قرآن کی روح سے صحیح نہیں ہے. الف لام کا مطلب یہ ہے وہ ایک مخصوص قتال ہے جس کو قرآن نے ہم پر فرض کیا ہے. اس کی شرائط ہیں, اس کی حدود ہیں, اس کا طریقہ ہے. الف لام کے بغیر ہوتا سبیل کی طرح کتب علیکم قتال, تو پھر جو بھی کلاشن کوف اٹھا کے کافروں پہ چلانا شروع کر دیتا تو وہ قرآن کے قتال کا مصداق بن جاتا. قرآن پاک نے قتال کے لیے الف لام لگایا ہے. الف لام اس کی شکل قائم کرتا ہے, اس کی حد بناتا ہے, اس کی شرطیں قائم کرتا ہے. وہ شرائط, وہ حدود, وہ طریقہ, وہ سارا علم والوں نے لکھا ہوا ہے. یہ تو میں نے خالی آپ کو دو متضاد چیزوں کا فرق بتانے کے لیے یہ بات کی ہے. سبیل الف لام کے بغیر, قتال الف لام کے ساتھ. ہر تحریک قرآن والا قتال نہیں کر سکتی, اس کے لیے وہ شرائط ضروری ہیں. سبیل عام ہے, کئی راستے ہیں. اب ظاہر ہے جب کئی ہیں تو کوئی اس میں بہتر ہوگا, کوئی بہت بہتر ہوگا, اور کوئی سب سے بہتر ہوگا. یہ تین درجے اپنے آپ قائم ہو جائیں گے. نفل ہے اور سنت ہے اور فرض ہے, تو اپنے آپ ان میں درجہ بندی ہے. تو کوئی سبیل بہتر ہوگا, کوئی بہت بہتر ہوگا, کوئی سب سے بہتر ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس امت کو عمر تھوڑی ملی ہے کام کی, اور کام کی شکلیں بے شمار ہیں. تو جس آدمی کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے ہیں وہ زیادہ ضروری چیز میں لگاتا ہے, غیر ضروری چیز میں نہیں لگاتا. تنخواہ جن کو ملتی ہے نا تنخواہ, وہ اندھا خرچ نہیں کرتے. وہ سارا مہینے کا اپنا بجٹ بناتے ہیں کہ انہوں نے 10,000 میں, 20,000 میں, 5,000 میں, 15,000 میں, 50,000 میں مہینہ گزارنا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں زیادہ ضروری خرچ کیا ہے, وہ اس کو مقدم کرتے ہیں. پھر بعد, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد بچے تو پھر کسی اپنی سہولت میں خرچ کرتے ہیں. جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں پرواہ کرتے, نیا ماڈل بدل لیا, نئی گاڑی کے لیے 2,00,000 اوپر دے کے بھی خرید لیا, کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ہمارے اس امت کے پاس وقت تھوڑا ہے. اگر یہ ایسے منہ اٹھا کے چلیں گے تو, اور اس میں اس ترتیب کو نہیں سمجھیں گے کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے, کام بہت سارے ہیں, جو سب سے اچھا ہو میں اس میں لگ جاؤں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ کما سکوں. مشہور حدیث بھی ہے, پہلی اور ہماری امتوں کی مثال ہے, فجر سے ظہر تک کام کرنے والے ظہر سے عصر تک کام کرنے والے اور عصر سے مغرب تک. ابھی جو ہم نے عصر پڑھی ہے پیچھے کتنا وقت ہے, ایک گھنٹہ بھی مشکل سے باقی ہے. تو اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, پہلی امتوں کے پاس وقت زیادہ تھا, کچھ یہ کر لیں کچھ یہ کر لیں کچھ یہ کر لیں کچھ یہ کر لیں. موجود جو ہے 100 سال 200 سال 300 سال, قوم عاد 300 سال میں مکمل جوان ہوتے تھے. قوم عاد 300 سال میں, جیسے ہمارے ہاں 30 سال والا مضبوط جوان ہوتا ہے, قوم عاد میں 300 سال کے بعد وہ مکمل جوان ہوتا تھا, اس کی جوانی پوری پروان چڑھتی تھی. تو ہمارے پاس کیا ہے, چند صبحیں ہیں چند شامیں ہیں. تو اب جس اللہ نے کہا کہ مجھ تک آنے کے کئی راستے ہیں, اسی نے ان میں سے ایک راستہ اپنے نبی کو چن کے دیا ہے کہ تیرے لیے یہ راستہ ہے. تو اللہ نے سب سے افضل بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اب ان کی ہر چیز ہی افضل ہے, جو انہوں نے کیا, جو چھوڑا, جو اپنایا, اس کو ترک کیا, جو پسند کیا, جو ناپسند کیا, اس ہر ایک کے ساتھ اشرف اور افضل, اس کی نسبت لگی ہوئی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی چھوٹی چیز تو نہیں دے سکتا, اعلی دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, تیرا رب تمہیں وہ کچھ دینے والا ہے کہ تجھے خود خواب و خیال بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ان راستوں میں سے جو راستہ اللہ تک پہنچاتا ہو وہ حق ہے, کبھی اس کا اور تبلیغ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, کبھی تقابل نہیں کرنا چاہیے. ہم سنتے تھے شروع شروع میں, اب تو کہتے نہیں ہیں, تقابل نہیں کرنا, تردید نہیں کرنی, تنقید نہیں کرنی, تنقیص نہیں کرنی. جب یہ مذاکرے چھوٹ گئے تب ہمارے اچھے خاصے پرانے پرانے ساتھی کبھی مدرسوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, کبھی خانقاہوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, کبھی علماء پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو معصوم بنا لیتے ہیں, وہ اوروں پہ رندہ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ گراوٹ کی بات, گراوٹ کی بات. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض بات سے افضل ہیں, وہ ایک حق ہے, میں اسی کو بھی بتانے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے راستوں میں سے اپنے نبی کو ایک راستہ چن کے دیا, خود پسند کیا. اب ان سے اب کہہ دو, ان سے کرو کل هذه سبیلی, ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ. وہ کیا ہے, ادعو الی اللہ. میں تو تمہیں اشارہ کروں نا, وہ بھائی تو میرے آگے تو کتنے ہزار آدمی بیٹھے ہوئے, تو آپ سب اس وقت نہیں جان سکتے کہ میرا ہاتھ کا اشارہ کس کی طرف مبہم ہے. وہ تو میں کہتا ہوں یہ میرے سامنے بیٹھا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بھائی, تو سب کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ کا اشارہ اس نوجوان کی طرف. اور جب میں کہتا ہوں وہ, تو اب آگے کئی ہزار ہیں, پتہ نہیں مول صاحب کی نوا کی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذالک, ان سے کہو میرا راستہ وہ ہے, وہ. تو سارے کہتے کون سا ہے, جب کبھی ہم بھول جاتے ہیں تو راستہ پوچھتے, وہ کہتا آپ یہاں سے چلے جائیں, وہ آگے سے جا کے یوں مڑ جائیں, وہ جو اگلا موڑ ہے نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو پھر وہاں جا کر پھر ہم پھر پوچھتے ہیں یار کدھر مڑنا ہے, کھبے کے سجے. اور اگر قریب کھڑے ہوں اگر آپ کی یوں مڑ جائیں, یوں مڑ جائیں, پھر کبھی کسی سے پوچھا اسماعیل سے کدھر آ رہا تھا, وہ کہیں گے کیوں مڑ جائیں, سیڑ چل جائیں. اور کوئی اگر بلال مسجد سے پوچھے گا تو پھر اس کو دوبارہ یہاں آ کے پوچھنا پڑے گا. ان سے کہہ دو میرا وہ راستہ ہے وہ. تو سارے کہتے کون سا ہے, پتہ نہیں لگ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو میرا یہ راستہ ہے, اوپر انگلی رکھو, یہ ہے اور کوئی بھی نہیں, یہ ہے. راستے سارے حق ہیں, کسی کی سن لو اچھی طرح, کسی کی بھی کمی دل میں آئے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے. کسی کی بھی کمی دل میں آ گئی, کسی کی بھی آ گئی, کسی کی بھی آ گئی, اگر مقابلہ شروع کر دیا تو تکبر آ جائے گا, اگر مقابلہ شروع کر دیا تکبر آ جائے گا, جب تک ایک تکبر مال کا ہے ایک تکبر نیکی کا ہے، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مقابلہ نہیں کرنا، لیکن پتہ تو ہو یہ ہے میرے محبوب کو، یہ ہے ہادی، متعین کرو یہ ہے میرا راستہ، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، اس راستے میں خرچہ چاہیے، راستے میں خرچہ بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے، اس راستے کی سواری کیا ہے؟ جب تبلیغ کو راستے سے تشبیہ دے دی تب اس کی سواری کیا ہے؟ اس کی سواری نہ روپیہ نہ پیسہ نہ ہوائی جہاز نہ موٹر، اس کی سواری ہے بصیرت. بصیرت کیا ہے؟ صفات کے مجموعے کا نام بصیرت ہے. بصیرت کا ایک مطلب نہیں ہے، ویسے اس کا مطلب یقین لکھا ہوا ہے، بصیرت یا حکمت، حکمت یا علم، لیکن یہ سارے ہی سچ ہیں. بھائی بیگ اٹھا لو، میں کہتا ہوں بیگ اٹھا لو تو بیگ خالی ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. میں اپنے بھائی جا ذرا میرا بیگ لانا، وہ ایک بیگ خالی پڑا تھا، ایک میں میرے کپڑے چیزیں، وہ خالی اٹھا کے آ گیا، لو جی آ گیا، وہ تیرا بڑا طرز ہے، خالی کدھر لے کے آ گیا. بصیرت ایک بیگ ہے جس کے اندر بے شمار صفات ہیں. تو اس راستے کا جو زاد ہے، جو توشہ ہے، وہ ایمانی صفات ہیں. یہ اور ان سب کا خلاصہ یہ چھ باتیں ہیں جس پر پچھلے 80 سال سے امت کو اور اپنے آپ کو لانے کی کوشش ہو رہی. 1926 میں ایک شخص نے آواز کو اٹھایا اور اللہ نے اس کو قبولیت بخشی اور چھ بر اعظم میں اس کو پہنچا دیا، اور عام و خاص اور ادنا و اعلی اور مہتر و کہتر اور شاہ و گدا اور پڑھے لکھے ان پڑھ، حتیٰ کہ گونگوں کو بھی اس کام کا داعی بنا دیا. بصیرت، تو آپ ان سے کہو میرا یہ راستہ، میں کیا کرتا ہوں؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. بلانے والا خود جاتا ہے، بلانے والا خود جاتا ہے، یہ خصوصیت ہے کہ بلانے کا مطلب ہے کہ میں آیا ہوں بلانے. آپ کو بلایا گیا ہے، ہم آپس میں یاد دہانی کے لیے جمع ہیں، بلانا ہے وہ جو جماعت گشت کرتی ہے، گلگت جاؤ بھائی، امریکہ جاؤ، چولستان جاؤ، ملتان جاؤ، اب گلیوں میں پھرو، اب خصوصی ملاقاتیں کرو، اب عمومی کرو، اب اس کے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے جاؤ. یہ دعوت ہے. جنید جمشید گا رہا تھا اور باہر ہماری گاڑی اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی تھی، وہ رات کو کبھی 2 بجے فارغ ہو رہا ہے، 3 بجے فارغ ہو رہا ہے، تو اس کو وہیں سے گاڑی میں بٹھا کر ہم لے کے مسجد میں آ جاتے تھے. یہ خود چل کے جانا، خود چل کے جانا. ان سے کہو میرا یہ راستہ ہے، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہی ہے اور کوئی نہیں میرا کام، بس یہی کام ہے. سبیلی، میرا راستہ. ایک ہے سبیل، ایک ہے طریق. طریق وہ راستہ جو قدموں کے چلنے سے بن جائے، اور سبیل وہ راستہ جو باقاعدہ منصوبے سے بنایا جائے، جیسے یہ سڑک نکالی گئی ہے، یہ سبیل ہے. اور ہم نے یہ کنٹین تک جانے کے لیے مختلف چاروں طرف سے آنا جانا رکھا ہوا ہے، یہ طریق ہے. پھر سبیل سبل سے ہے، سبل بارش کو کہتے ہیں. بارش کے 2 کام ہیں، وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھو گے کہ زمین کا ظاہر برباد ہو چکا ہے. دوسری آیت، وَتَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے زمین کا باطن برباد ہو چکا ہے، ظاہر بھی ختم ہو چکا ہے، باطن بھی ختم ہو چکا ہے. حمود کہتے ہیں، حمود، کبھی آپ زمین کو پانی نہ لگے نا پیدا ہو جاتی بڑی بڑی دراڑیں بن جاتی، دیکھا نا کبھی، اس کو کہتے ہیں حمود. اور اس کے اندر میں، اس کے زمین کی تہ میں جا کر کوئی ایسا گندا مادہ پیدا ہو جیسے نمک پیدا ہو جائے، جیسے فیصل آباد کی زمین کا پانی ہے، تو اب یہ اپنے اندر چونکہ مٹھاس نہیں رکھتا تو زمین بھی اپنے اندر مٹھاس دے، تو یہاں فصل خوش ہو کے نہیں ہوتی. فیصل آباد میں کوئی بڑا زمین دار کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں، کہ اس کی زمین قابل کاشت ہے ہی نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر کا فساد ہے، ایک باہر کا فساد ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، فیضا انزلنا علیہ الماء، پھر ہم اس پر بارش برساتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اہتزت، اس کا ظاہر ٹھیک ہوتا ہے، وربت، اس کا باطن ٹھیک ہوتا ہے. جب ظاہر اور باطن ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر کیا اس میں سے نکلتا ہے، انبتت من کل زوج بہیج، پھر وہ اپنے اندر سے پھل اور پھول اور غلے اور باغ اور کپاس اور کنو اور مالٹے اور امرود اور سنگترے اور انار اور کیلے اور کیا کچھ وہ اپنے اندر سے نکال نکال کے تمہارے دستان سجتے رہتے ہیں اور بازار بھرے رہتے ہیں اور منڈیاں بھری رہتی ہیں اور زمین لہلہاتی ہے اور زمین خوبصورت نظر آتی ہے. یہ آسمان کی بارش کا کام ہے. وہ ترن، اب میں ایک عربی اپنا جملہ بولتا ہوں، وہ ترل انسانیت حامدہ، تم نے دیکھا کہ سوری انسانیت کا ظاہر برباد ہو چکا ہے. وَتَرَ الْإِنسَانِيَةَ خَاشِعَةً، تم نے دیکھا کہ ساری انسانیت کا باطن بھی برباد ہو چکا ہے. ان کے اندر میں کفر، ان کے اندر میں بغض، ان کے اندر میں شرک، ان کے اندر میں حسد، ان کے اندر میں تکبر، ان کے اندر میں ریا، ان کے اندر میں حب مال، ان کے اندر میں دنیا کی محبت اور شہرت کی محبت، یہ سب کچھ لگا لو. یہ اندر کی گندگی. وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، باہر کی گندگی، شراب، زنا، جوا، چوری، قتل، ڈاکے، دھوکہ، فریب، فراڈ. تو انسان بھی مٹی سے بنا ہے نا، جیسے مٹی بارش سے درست ہوتی ہے، جب تک بارش نہ ہو کبھی فصل لہلہاتی نہیں. کتنا ہی زمین کا پانی دو وہ خوش نہیں ہوتی، ایک بارش پڑ جائے وہ نو نہال ہو جاتا اور خوشحال ہو جاتا. قطر ہم نے کیا کیا، تم نے دیکھا کہ انسانیت کا ظاہر بھی برباد ہو گیا، زنا، شراب، جوا، قتل، ڈاکے، باطن بھی برباد ہو گیا، حسد، بغض، کبر، تکبر، شہوتیں. پھر کیا ہوا، ہذہ سبیلی، اوہو، اوپر سے بارش آئی. کس چیز کی، دعوت اللہ کی بارش آئی. جو ہی بارش پڑی تو سب سے پہلے ظاہر بنا، ایک دم داڑھی آ گئی، ایک دم ٹوپی آ گئی، ایک دم پگڑی آ گئی، شلوار ٹپنوں سے اوپر چلی گئی، کرتا لمبا ہو گیا، پتلون غائب ہو گئی، ٹائی غائب ہو گئی، کوٹ غائب ہو گئے ہیں. اور ایک دم، کیونکہ ظاہر جلدی بن جاتا ہے، باطن آہستہ آہستہ بنتا ہے، باطن کو بننے میں دیر لگتی، ظاہر بننے میں اتنی دیر نہیں لگتی. باطن اور ظاہر پر جتنا پیسہ لگتا ہے، ایک ڈھانچہ کھڑا کرو ایک لاکھ کا، تو کم از کم 2 لاکھ مزید خرچ کرو تب جا کے اس ڈھانچے کا حسن قائم ہوگا. زیادہ جتنا مرضی خرچ کر دو. تو وہ ترل انسانیہ، انسان کا ظاہر برباد ہوا، اوپر ہذہ سبیلی، دعوت کی بارش آئی، تو ایک دم ظاہری چیزیں گئیں، اس کی شراب چھوٹ گئی، زنا چھوٹ گیا، اس کے ڈاکے چھوٹ گئے، اس کی چوریاں چھوٹ گئیں، اور اس کا جوا چھوٹ گیا، اس کی رشوت چھوٹ گئی، سب چھوٹ گیا، ایک دم چھوٹ گیا. یہ کیا ہوا، اہتزت ظاہر بنا، وربت اب باطن بنا. آہستہ اگر وہ چلتا رہے تو تکبر بھی جائے گا، حسد بھی جائے گا. یہ 3 چلے سے نہیں جاتا، نہ 3 سال سے جاتا ہے، نہ 1 سال پیدل لگانے سے جاتا ہے، یہ ساری زندگی محنت کرنے کے بعد ان چیزوں سے انسان خلاصی پاتا ہے. یہ شیطان کے بڑے طاقتور پھندے ہیں، ان کو وہی توڑ سکتا ہے جس پر میرے اللہ کا خاص کرم ہو، ورنہ ان پھندوں میں اس نے سب نیک لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے. پھر وہ جان مارتا رہتا ہے تو اس کا پھر اندر بنتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ شرک سے نکلتا ہے، کبر سے نکلتا ہے، بغض سے نکلتا ہے، حسد سے نکلتا ہے، عجب سے نکلتا ہے، دنیا کی طلب سے نکلتا ہے، مال کی طلب سے نکلتا ہے. آگے آگے میں نظر آؤں، یہ جذبے اس کے سرد ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے ہوتا ہے، اوروں کو آگے کرتا ہے. آپ نے کہا میں انصار پہ قربان جاؤں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جب مصیبت آتی ہے تو یہ آگے ہو جاتے ہیں، جب راحت آتی ہے تو یہ پیچھے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے شب جمعہ میں ہر آدمی پنکھے کے نیچے اپنی چادر بچھانے کے چکر میں تھا کہ میرا بستر ہی چھوے اور کتنے دن ہوگا. سردیوں میں اندر لڑائی، گرمیوں میں باہر لڑائی. روح ہر شب جمعہ کو یہ چکر چل رہا ہوتا ہے کہ پھر جو پکا ملے جو پکا. اور انصار کیا کرتے ہیں، وہ مشقت میں آگے ہو جاتے ہیں اور راحت میں پیچھے ہو جاتے ہیں. جو اس لیے جو انصار کو دعا ملی مہاجرین کو نہیں ملی، فاقوں پہ فاقے آ گئے اور کام سے فرصت نہیں ہے، تو پھر آپس میں مشورہ کر لیں کوئی چھٹی تو لے لیں، چھٹی مانگنے لگے تو ڈانٹ پڑ گئی, کوئی چھٹی نہیں, بس کرو 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 کرو. اچھا جی تیار جناب. پھر کرنے میں لگ گئے, پھر سوچا بھی اب چھٹی بھی نہیں مل رہی, کام بھی نہیں چل رہا, تب کیا کریں. کہ چلو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے لیے پانی واقر ہو جائے. کنویں سے پانی نکالنا یہ مردوں کا کام تھا, آب پاشی کنویں سے ہوتی تھی. تو اگر ہمیں نہر مل جائے تو پھر ہمارے بچے بھی آب پاشی زراعت کاشتکاری کر لیں گے. پانی لگانا ہے سب سے بڑا, بہت بڑے کاموں میں سے کاشتکاری میں یہ کم پانی لگانا ہے. تو عورتیں کر لیں گی, بچے کر لیں گے, ہم چلو ٹھیک ہے یہی کرتے رہیں. تب یہ منصوبہ بنا کر آئے ہیں. عہد کے پیچھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کر گئے تھے. وہ عرب کے چپے چپے کو جانتے تھے, جن کو لوگ ان لوگوں کو وہاں رہنے والوں کو نہیں پتا اور ان کو پتا تھا. تو مولانا مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. وہ پیچھے عہد کے پیچھے چشمے تھے, گرم پانی ان سے نکلتا تھا. تو ان کے ذہن میں یہ تجویز تھی کہ ادھر سے کوئی اللہ پانی کا نظام ایسا چلائے کہ نہر آ کر گزرے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں وہاں سے نہر کھودنے کی کوشش بھی کی تھی. تو اگر یہاں سے نہر کا انتظام ہو جائے تو بس ہمارا کام آسان ہے. یہ آپس میں مشورہ کر کے آگے مسجد میں, اور اگر حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی کہا آؤ بھائی انصار, آج جو مانگو گے لے دوں گا اللہ سے. تو وہ ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھنے لگے, ہاں بھائی ہوں کی کریے دسو, نہر منگیے کوئی ہورش ہے منگی. وہ آخر لگے نار نو جاندہ کرو جنت مانگ لو. کہنے لگے یا رسول اللہ بس آپ ہماری بخشش کی دعا کر دیں. آئے تو نہر کے لیے تھے. باپ نے کہا اللہم اغفر للانصار, سننا اب دعا, یا اللہ انصار کی بخشش کر دے, ولی ابناء الانصار ان کی اولاد کی بھی کر دے, ولی ابناء الانصار ان کے پوتوں کی بھی کر دے, ولی ازواج الانصار ان کی بیویوں کی بھی بخشش کر دے, ولی جیران الانصار ان کے پڑوسیوں کی بھی بخشش کر دے, ولی موال الانصار ان کے نوکروں کی بھی بخشش کر دے. کتنا بڑا سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے, دنیا بھی مل گئی, بعد میں خیبر کے بعد پاکا ختم ہو گیا, خیبر کے بعد عام پاکا ختم ہو گیا, مال غنیمت کی آمد شروع ہو, اور آپ کے انتقال پر اصحاب صفا بھی ختم ہو گئے. کہ اللہ نے وسعت اتنی دے دی کہ اصحاب صفا بھی ختم ہو گئے. اصحاب صفا دین کے تقاضوں کے لیے فارغ نہیں تھے, یہ ہمارے تبلیغی حلقوں میں غلط تعبیر چلتی ہے. اصحاب صفا فقرا تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا, تو اللہ اس کے رسول کے مہمان تھے. جب اللہ نے کشادگی عطا فرما دی تو پھر وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. اگر یہ دین کے تقاضوں کے لیے فارغ ہوتے تو پھر یہ شعبہ مستقل چلتا, صدیقی دور, فاروقی دور, عثمانی دور, پھر یہ سارے ادوار میں چلتا. تو آپ کے انتقال کے بعد جو ہی فتوحات ہوئی تو ختم ہو گیا سارے کا سارا. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب آسمان سے دعوت کی بارش اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ظاہر ٹھیک ہوتا ہے, پھر باطن ٹھیک ہوتا ہے, پھر اندر میں ایثار, پھر اندر میں قربانی, پھر اندر میں ہمدردی, پھر اندر میں جذبے, پھر اندر میں محبت, پھر اندر میں الفت. دیکھو نا تبلیغ میں قربانی بہت ہو رہی ہے, اللہ کا فضل ہے, نقل حرکت بھی بہت ہو رہی ہے. جبوتی کے جنگل میں جانے کے بعد بھائی عبدالجبار صاحب تو فرما رہے تھے, میں کچھ 70-72 میں جبوتی گئے تھے, پہلی کوئی جماعت تھی غالباً. تو ہم جبوتی میں گئے تو وہاں وہ تجربوں میں اجتماع دیکھ کر اللہ کا شکر ہے پہلی اور ذہن کبھی کسی طرف نہیں گیا تبلیغ کے علاوہ, لیکن وہاں دیکھ کر تو جیسے کہتے ہیں عین الیقین ہے, عین مجھے میرے رب کی قسم مجھے عین الیقین ہو گیا کہ تبلیغ کے سوا امت کو گمراہی سے نکالنے کا اور کوئی کام نہیں, سارے کام حق ہیں. میں کہتا ہوں تقابل سے بچوں, میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں کبھی مقابلے نہ شروع کر دینا, لیکن اپنے اندر میں یہ یقین رکھو کہ دعوت ہی وہ وحید اس وقت راستہ ہے جو امت کو ہر گمراہی سے نکالے گا. یہ دیر کیوں ہو رہی ہے, ہماری وجہ سے ہو رہی, یہ دیر ہماری وجہ سے ہے کہ جب بلایا جاتا ہے تو ہم آتے نہیں, جب آ جاتے ہیں تو وہ کرتے نہیں جو کہا جاتا ہے, اس لیے دیر ہو رہی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ, اللہ نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے, زمین رقص میں آتی ہے. جب آدمی خوشی میں آتا ہے تو وجد میں آتا ہے, جھومتا ہے. میں تمہیں بتاؤں, میں اس آیت کو ایک بچے کے ناچنے سے, بلکہ اپنا ہی میرا بیٹا اچھل رہا ہے, تو دیکھو خوشی میں بچہ اچھلتا ہے, رقص کرتا ہے, کبھی الٹی کلا بازی, کبھی سیدھی کلا بازی, کبھی اس پلنگ پہ چھلانگ, کبھی اس پلنگ پہ چھلانگ. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اندر خوشی چڑی ہوئی ہے, اس کا اظہار ہو رہا ہے. ہم تو احتجد زمین وجد میں وربت, اور اس کا اندر خوبصورت بنتا ہے. وہ امبتت من کل زوج بہید, پھر ہر خوبصورت جلوے زمین سے نظر آتے ہیں. ایسی جب یہ دعوت کی بارش انسانوں کے اوپر برستی ہے تو سب سے پہلے ان کا ظاہر بنتا ہے. پہلے درختوں کی میل سنتی ہے نا, جب بارش ہوتی ہے تو ایک دم تو پھول نہیں کھلتے, پہلے درخت صاف ہو جاتے ہیں, ساری مٹی پھول جاتی ہے اور ساری زمین کا کیچڑ بھی اور گند بھی اٹھ جاتا ہے. پھر چند دنوں کے بعد زمین سے وہ پانی جب دوبارہ اوپر آتا ہے تو پھل پھول اور شگوفے پھوٹنے شروع ہوتے ہیں اور بہار کی آمد آمد ہو جاتی ہے, ساری فضا تبدیل ہو جاتی ہے. تو ابھی تک جو تبلیغ میں ہم پہنچے ہیں نا, وہ صرف ہمارا ظاہر کھلا ہے, اندر میں بھی بڑی دوریاں ہیں, بڑی دوریاں. تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو اپنے نبی کو چن کے دیا, کہو ہادی سبیل, انگلی رکھ کے کہو تاکہ کسی کو شک نہ ہو, ہادی اے میرا کام ہے, بس ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. الی بصیرت, میری سواری میرا زاد راہ وہ ایمان ہے, وہ نماز ہے, وہ علم ہے, وہ ذکر ہے, وہ اخلاق ہے, وہ اخلاص ہے, وہ درد ہے, یہ ہے بس. ان ساری چیزوں کا نام بصیرت ہے, وہ ایثار ہے, وہ قربانی ہے, وہ سخاوت ہے, وہ تقویٰ ہے, وہ زہد ہے, وہ انابت ہے, وہ خشیت ہے, وہ خشوع ہے, وہ اسلام ہے, وہ صدقہ ہے, وہ صبر ہے, وہ روزہ ہے, وہ زکوٰۃ ہے, وہ حج ہے, یہ سب بصیرت ہے, یہ سب مل کر بصیرت ہے. سر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اپنے نبی کو اکیلا نہیں کیا, بے تو کل یہ تاج سر ترا کہیں تیری تو خیر تیری امت کو بھی نوازتا ہوں. کہو انا ومن اتبعنی, میں اور میری امت کا بھی یہی کام ہے. ان کی اپنی عقل پہ نہ چھوڑ کے جاؤں میں کہ اپنی مرضی سے اپنے کام بناتے رہیں. دیکھو بھائی, جو راستے سے پتھر ہٹاتا ہے نا, اس پر بھی بخشش ہونے والی ہے. اس لیے میں پھر کہتا ہوں, میری بات کو صحیح صحیح جگہ رکھنا, تقابل میں نہ پڑ جانا. میں کہہ کے تقابل میں نہیں کبھی پڑا, تو میں تمہیں اس لیے بتاتا بھی رہا ہوں اور ڈر بھی رہا ہوں, کیونکہ تم مقابلے نہ شروع کر دینا کہ اس سے ہم گرنا شروع ہو جائیں گے, گرنا شروع ہو جائیں. ایک پانی کا گلاس پلانے پر بھی جنت ملی ہے, خبریں آئی ہوئی ہیں کہ نہیں آئی ہوئی؟ کوئی عمل حقیر نہیں ہے, لیکن بعض بعض سے افضل ہیں, بعض بعض سے اعلیٰ ہیں, بعض بعض سے بہتر ہیں. تو انا, میں ومن اتبعنی, میری امت بھی یہی کام کرے گی. میں ان کے اپنے حوالے نہیں کر کے جا رہا ہوں. اچھا بھائی یہ سبیل ہیں, اپنی عقل سے سوچ لو کون سا اختیار کرنا ہے. نہیں, میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, میں نے دعوت کو اپنا سبیل بنایا اور اللہ نے تمہارے لیے بھی دعوت ہی کو سبیل بنا دیا. باقی اس کے ساتھ اضافی چیزیں ہیں, کبھی لگیں گی, کبھی چھوٹیں گی, کبھی بڑھیں گی, کبھی گھٹیں گی, لیکن تم اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا. اس دعوت کے کام کو سبیل سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ راستے سے. تبلیغ کا کام کرنے والا ہے مسافر کی طرح, اور بصیرت ہے سواری کی طرح, اور تبلیغ ہے راستے. یہ ساری تشبیہ ہے, ساری تشبیہ ہے. یہ جو تشبیہ ہے اس میں ایک خوبصورت مطلب ہے. جب آدمی سواری پہ بیٹھتا ہے نا, کل جب آپ لوگوں کی دعا ہوگی تو آپ یہاں سے کوئی سکوٹر پر, کوئی موٹر پر, کوئی سائیکل پر بیٹھے گا نا, جب اس مین روڈ پر پہنچے گا تو نفسیاتی طور پر اس کا گھر اس کے سامنے آ جائے, بس اب گھر, بس اب گھر. میں رات 12 بجے چلوں جتوئی سے, مظفر گڑھ سے بھی جنگل میں ہے جتوئی, تو رات 12 بجے جب موٹر نے ادھر منہ کیا, میں کہ بس ہوں فیصلہ آباد. نفسیات اپنے آپ ادھر چلی جاتی ہے. تو اس تشبیہ میں راستہ, مسافر, سواری, تو اس تشبیہ میں اس راستے کی انتہا کیا ہے, اس مسافر کی منزل کیا ہے, یہ سواری اس کو کدھر لے جا رہی ہے, یہ ایک خوبصورت مطلب ہے. ادعو الی اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تسلی بھی دی ہے, خوشخبری بھی دی ہے, کہ جب تم اس کام, اس راستے پہ چلو گے, بصیرت کو سواری بناؤ گے اور اس پر سوار ہو کر میری طرف لوگوں کو بلاؤ گے, تو سمجھو تمہاری سواری کا ہر قدم تمہارے رب کی طرف بڑھ رہا ہے, اور تم نفسیاتی طور پر مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا اللہ تمہیں مل گیا ہے. کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اللہ. جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے وعدہ نہیں، جو دعوت دے رہا ہے اس کے لیے ہے.
اللہ
اللہ کیا خوبصورت. دیکھو بھائی، گھر منزل بنایا، مر گئے تو چھوٹ گیا. عہدے کو منزل بنایا، پہنچ کے ریٹائر ہو گئے. حکومت کو منزل بنایا، یا مر کے چھوڑ دیا، انقلاب نے چھڑوا دیا. لیکن جب اللہ کو منزل بنایا تو زندہ رہ کر بھی ساتھ ہے، بڑھاپے میں بھی ساتھ ہے، مر کے اور قریب، قبر میں گئے اور قریب، حشر میں گئے اور قریب، جنت میں گئے تو اور قرب نصیب ہو گئے. اس لیے میرے ایک بڑی حدیث مجھے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد. جو لوگ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو ایک دن اپنے محبوب سے جدائی کا دکھ دیکھتے ہیں، اور جو مجھے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو میں ہر دم ان کے ساتھ ہوں، میں کبھی ان سے جدا نہیں ہوتا. کفا باللہ شہیدا. حاضر حاضر باش، کفا باللہ شہیدا، ہر ملے تیرے نال. خلقت خلقت دی، کیا خواجہ غلام فرید یاد آ گیا مجھے. خلقت دی جنہوں گول ہے، ہر دم فرید پہ گول ہے. خلقت جسے ڈھونڈ رہی ہے نا، وہ ہر دم فرید کے ساتھ ساتھ ہے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. پھر ہذہ مؤنث کا اشارہ ہے، مذکر کا نہیں ہے، حالانکہ سبیل مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے. ہذہ کہو، ہذا نہیں، ہذہ. ہذہ میں ایک بڑا خوبصورت اصول بتایا گیا کہ عورت محبت سے چلتی ہے، سختی سے نہیں. جو لوگ اپنی گھر میں سختی سے چلتے ہیں وہ اپنے گھر کو خراب کر بیٹھتے ہیں. جو گھر میں بھی تبلیغی اصول چلاتے ہیں نا، وہ اپنا گھر خراب کر بیٹھتے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں کہ گھر میں اللہ کے نبی کیسے ہوتے تھے، اور ان کی گھر کی زندگی کیسی تھی، اولاد کے ساتھ کیسے تھے. کبھی اپنے بچوں کو کمر پہ بٹھا کے سیر کرائیے، اللہ کا نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتا، ہاتھ پاؤں ٹیکے ہوئے اور پورے کمرے میں چکر لگوائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ہماری تو بزرگی میں فرق آ جائے. حسن سلوک محبت، حسن سلوک محبت اس کام کا سب سے بڑا، سب سے قیمتی اثاثہ ہے. اللہ پر یقین اور ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضرورت جس کی پڑتی ہے اس راستے میں، وہ محبت ہے، وہ الفت ہے، وہ حسن سلوک ہے. وہ چوتھا نمبر ہے جس سے قلوب عاری ہو چکے ہیں، جس سے زبان عاری ہو چکی. تھوڑا سا ہمارا کوئی بھائی کمزور ہوتا ہے، ایسے تیز جملے اس کو سناتے ہیں کہ وہ کہیں کا کہاں جا کے گرتا ہے. حالانکہ اس وقت اس کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہو. لیکن وہ ہماری چوتھے نمبر کی جو کمی ہے وہ سارا کام خراب کر کے رکھ دیتی. آپس کی محبتیں بھی کم، گھر میں بھی سلوک کوئی نہیں، رشتہ داروں سے ذرا کسی رشتہ دار میں کمی دیکھی، بس آج کے بعد ان کے گھر نہیں جانا، ان کے گھر کا ماحول بڑا خراب ہے، ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں، ہماری بیوی خراب ہوتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا ان کے ساتھ. میرے نبی نے مشرق رشتہ داروں سے موت تک نبھایا، کافر رشتہ داروں سے، کافر کافر بھائی کیا کہہ رہا ہوں، کافر. ان کے گھر میں ٹی وی ہم نہیں ان کے گھر جایا کرتے، قطع تعلق. صرف اتنی بات پہ قطع تعلق کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ شراب پیتا ہے، اس کے گھر میں ٹی وی ہے، اس کی کمائی حرام ہے، ہم جائیں گے تو کھائیں کیسے. میرے نبی نے پتھر کے پوجا کرنے والے رشتہ داروں کو بھی سینے سے لگا کے رکھا، اور آخری نتیجہ پھر ادھر چلا گیا تو سب کے سب غلام بن گئے اور ایمان لے آئے. ہی میں اشارہ ہے یہ محبت سے چلنے والا قوم ہے. دیکھو آپ غور کرو, مکے والوں نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے, ایمان نہیں لے, کہنے کہ تو نے چاند پہ بھی جادو کر دیا. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے, کہنے کہ اس میں کیا ہے, تو آپ نے کہا میں بتاؤں کہ یہ تیری مٹھی میں جو ہے وہ خود بولے. تو کنکر بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو اس نے کہنے لگا تیرا جادو ان پر بھی چل گیا. آپ نے اپنے خاندان کے 40 آدمی اکٹھے کیے جو پتھر کے پجاری ہیں, علی کھانا پکاؤ کھانا کھلاؤ, ایک بکرے کی دستی پکائی, آدمی 40 دستی ایک, ان میں ایک ایک آدمی ایسا تھا کہ پورا اونٹ کھا جائے. لکھا ہوا ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں ایک ایک آدمی ایسا تھا پورا اونٹ کھا جاتا تھا. آپ نے ایک دستی پکائی اور خود ڈال ڈال کے کھلایا, سب کو پورا آ گیا, سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا, سالن ویسے کا ویسا تھا. آپ نے بات شروع کرنا چاہی تو ابو لہب نے کہا تیرا تو جادو کھانے پر بھی چل گیا, چلو بھائی چلو یہ بڑا جادوگر ہے. پھر بدر میں فرشتے دیکھے کافروں نے اپنی آنکھوں سے, کلمہ نہیں پڑا, 70 قتل کروا بیٹھے, کلمہ نہیں پڑا. خندق میں ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں, کلمہ نہیں پڑھا. عود میں فتح مکہ میں آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا. اپنے گھر میں من داخل دارہ فوز آمین, جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے. سب گھروں میں 10,000 کا لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ عباس میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے, تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے کوئی نہیں دیکھی. کہنے گئے ارے ابو سفیان تجھے کب سمجھ میں آئے گا, وہ یہ بادشاہی نہیں ہے یہ نبوت ہے. نہیں سمجھ میں آیا. اور جب آپ نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے یوں ہاتھ دونوں اس کی دہلیز پر رکھے ہوئے تھے اس طرح, اور سارا مکہ سامنے ہے, اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ, تو سہیل ابن عمر نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم, آپ بھی سخی آپ کا باپ بھی سخی. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. تو چوتھے نمبر کی ضرب نے سارے بت توڑ دیے اور سب کے سب نے کلمہ پڑھ لیا. اب ہمارے پاس دعوت زیادہ ہے, اخلاق تھوڑے ہیں, اور اخلاق دگنے ہوں گے تب جا کر یہ تبلیغ کا کام تیز رفتار اختیار کرے گا. خذل عفو اوپر اچھے اخلاق, میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا معاف کرنے کو لازم پکڑو, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اللہ کہتا تبلیغ کرو, پھر کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, پھر کہتا ہے جو زیادتی کرے ان سے درگزر کرو. اوپر اخلاق, نیچے اخلاق, بیچ میں تبلیغ, اوپر چوتھا نمبر, نیچے چوتھا نمبر, بیچ میں چھٹا نمبر. یوں اس کو بند کیا ہے. بند کر کے پھر کہا اب پیش کرو, کیپسول بنا کر پیش کرو, اوپر نیچے سے اخلاق کا کوٹ کرو, پھر لوگوں کو پیش کرو. تمہارے بچے قبول کریں گے, تمہاری بیوی قبول کرے گی, تمہارے بھائی قبول کریں گے, تمہارے رشتہ دار قبول کریں گے, تمہارے پڑوسی قبول کریں گے, سارا عالم قبول کرے گا. بے صبر نہ ہو جاؤ, بے صبر نہ ہو. اکثر ہم نے اپنے رشتہ داروں سے بگاڑی ہوئی ہے. کسی کی شادی میں ڈھول بج گئے, اس سے سلام کرنا ہی چھوڑ دیا, تو پھر اس کو قریب کون کرے گا بھائی؟ ہادی ہی اخلاق نے فتح کیا ہے قلوب کو. صفان بن امیہ اوپر تو مسلمان ہو گئے تھے, ابھی دل کچا تھا. جب آپ نے 100 اونٹ پورے ہدیہ کیے تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ, میں مان گیا تو سچا رسول ہے. اتنی بڑی سخاوت کوئی نہیں کر سکتا سوائے سچے رسول. حسن اخلاق یہ اس وقت ہر مرکز میں, ہر مسجد میں, ہر گھر میں, ہر بازار میں, ہر مدرسے میں, ہر خانقاہ میں, ہر تحریک میں حسن اخلاق نہ ہونے کے برابر. دیکھو نا, دو بڑے صحابی ہیں خالد بن سعید اور سعد بن عبادہ, انہوں نے بیعت نہیں کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے خالد بن سعید کے گھر جاتے رہے, 6 مہینے کچھ نہیں کہتے تھے, خالی ملاقات کرتے تھے اور آ جاتے تھے. 6 مہینے کے بعد انہوں نے کہا بیعت کر لوں, تو چاہتے تیری بیعت کر لوں, تو جو انہیں کا کر لو کا جو سارے مسلمانوں نے کیا ہے وہ ہو جائے تو اچھا کہا تھا پھر میں مسجد میں آؤں گا. پھر مسجد میں آ کے بیعت فرمائیے. اور سعد بن عبادہ اللہ کے نبی کے محبوب صحابہ میں سے تھے, محبوب صحابہ میں بڑے سخی تھے. ایک دفعہ 100 اونٹ ذبح کیے, 100 اونٹ ہیں. تم تو کہو گے اسراف ہو گیا ہے, کوئی تھوڑا سا سالہ نشہ پکا دے نا جماعت میں, بھائی اسراف جائز نہیں. بھائی بھائی بزرگ فرماتے ہیں اسراف ٹھیک نہیں ہے. چونکہ طبیعت میں بخل ہے نا, بخل ہے طبیعت میں. اصل وجہ یہ ہے کسی نے کوئی مہمان بٹھا دیا تو امیر ناراض ہو جاتا, کس سے پوچھ کے بٹھایا ہے, یہ اجتماعی پیسہ ہے تو خود 10 روپے ڈال کے بڑھا دے. طبیعتوں میں بخل ہے, سخاوت نہیں ہے. 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکا کر اللہ کے نبی کے پاس تھا, یا رسول اللہ میرا جی چاہتا آپ کو مغز کھلاؤں, آج میں نے 100 اونٹوں کا مغز پکایا ہے. بیعت نہیں کی اور نہیں کی. خادم بن سعید نے تو کر لی تھی نا, انہوں نے نہیں کی. اور ابو بکر صدیق نے ان کے اکرام میں اتنا بھی فرق نہیں آنے دیا. اتنا جب ہمارا کوئی ساتھی ٹوٹتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے یہ دین سے ہی خارج ہو گیا. دیکھو شروع سے یہ باتیں, یہ دیکھو یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے. میرے نبی نے کہا تھا یا اللہ اختلاف نہ ہو, اللہ نے کہا نہیں یہ تو ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی, تو جب اختلاف ہوگا تو اس کے طریقے بھی تو وہیں سے ہمیں مل جائیں گے. جب ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. سعد بن عبادہ جیسی ہستی, دو انصار میں دو سعد سب سے بڑے تھے, سعد بن معاذ وہ تو حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے, ایک سعد بن عبادہ, یہ دو عالی مقام صحابی تھے. لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کچھ نہیں کہا. چلو حضرت ابوبکر تو بڑے نرم طبیعت تھے, حضرت عمر جیسا کوڑے والا امیر المومنین آیا ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا, انہوں نے ان کی بھی بیعت نہیں کی. ان عمر تو کوڑے سے سیدھا کر دینے والے, خالد بن ولید کو اٹھ کے ٹھگائی کر دی. خالد بن ولید وہ ریشمی کی لباس پہن کے آ گئے, ریشمی, تو حضرت عمر کھڑوے دم جا کر سارا پھاڑ دیا. تو ریشمی لباس پہنتا ہے, عبد الرحمان نے نہیں پہنا ہوا, عبد الرحمان بن عوف ان کو اجازت تھی, اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی, ان کو خارش کی بیماری تھی. تو اس زمانے میں موٹا کپڑا ہوتا تھا, جسم پہ لگتا تھا, تکلیف ہوتی تھی. تو انہوں نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے. تو آپ نے صرف ایک آدمی کو سمت میں اجازت دی ہے, عبد الرحمان بن عوف, وہ ریشمی لباس پہنتے تھے بیماری کی وجہ سے. تو اب مثلوں کا تیرے جیسا عبد الرحمان کی نقل اتارے گا. خالد بن ولید کو کہہ رہے ہیں سیف اللہ کو تیرے جیسا عبد الرحمان کی نقل اتارے گا, تو یہ خبر نہیں ان کو اجازت ملی ہوئی, ان کو کرتا ہی پھاڑ دیا. سعد بن عبادہ سے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں, ایک لفظ نہیں کہا. وہ خود ہی بعد میں ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے, وہیں ان کا انتقال ہوا دمشق میں. ہے محبت, جو ٹوٹ جائے اس سے بھی محبت, جو جڑا رہے اس سے بھی محبت, جو رائے کا اختلاف کرے اس سے بھی محبت, اور احترام. احترام جب بھائیو جب نوجوان زیادہ ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کے جذبات کی وجہ سے احترام اٹھ جاتا ہے, احترام اٹھ جاتا ہے. جن لوگوں کی جوانیاں لگ گئیں, بڑھاپا لگ گیا, معذور ہو گئے ہیں, پھر ان کے بارے میں زبانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب یہ زبانیں کھلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے. آپ نے روانگی کا اعلان کیا عرفات سے مزدلفہ کی طرف, اونٹنے پہ سوار ہوئے, اسامہ آپ کے پیچھے سوار تھے, ان کو استنجے کی ضرورت پڑ گئی, ان کو دیر ہو گئی, سارا مجمع کھڑا ہے, آپ کھڑے ہوئے ہیں, اسامہ آئے سوار ہوئے, تو لوگوں نے دیکھا ایک حبشی بدصورت سا لڑکا پیچھے چڑھ گیا, تو یمن کے لوگ کہنے لگے اس بدصورت کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا ہے, آپ کے انتقال کے بعد یہ سب مرتد ہو گئے تھے. اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مرتد ہوئے اسامہ کی توہین کی وجہ سے. اللہ کے ہاں اس کا بڑا بڑا اس کی رعایت ہے. جو لوگ سن 50 کی دہائی سے تبلیغ میں چل رہے ہیں، 60 کی دہائی سے چل رہے ہیں، ان کا احترام فرض ہو گیا. بلال کہیں گے، بلال بیٹھے تھے، عمار بیٹھے تھے، صہیب بیٹھے تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو بلال کہنے لگے ہائے. ابو سفیان جی تو چاہتا تھا کہ ہماری تلواریں تیری کھوپڑی چیر دیتی، پر تیرا مقدر اچھا نکلا تو مسلمان ہو گیا. یہ بلال کہہ رہے ہیں. ابو بکر پاس بیٹھے ہوئے کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی واہیات بات کرتے ہو، میں ابھی تیری شکایت لگاتا ہوں اللہ کے نبی کو. تو غصے میں اٹھے اور آ کر حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بلال، عمار، صہیب یہ بات کر رہے تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. آپ نے کہا ابو بکر، پر ان کو ناراض کر کے تو نہیں آ گئے؟ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا تیرے اوپر. حالانکہ اگر انصاف سے دیکھو تو یہ بات کرنے کی نہیں ہے، کرنے کی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے نا، اللہ ان کی سیدھی بھی نبھاتا ہے، الٹی بھی نبھاتا ہے. میں کون ہوں تبصرہ کرنے والا اس پر جو میری پیدائش سے پہلے سے تبلیغ میں دھکے کھا رہا ہو؟ تو میرے پاس ہے کیا کوئی علم ہے، کوئی قربانی ہے، کوئی تقویٰ ہے؟ یہ میری نظر پاک ہے، غیر محرم پہ نہیں پڑتی ہے، یہ میرے کانوں میں غیبت نہیں پڑتی ہے. گندے اندر باطن کے ساتھ سن رہے دنیا اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں چار بنو لے سب سے پہلے ان کو چن. اسی حاضی ہی میں ہزاروں مضامین ہیں، پر اب تو مغرب کا وقت ہو رہا ہے. تو بھائی اللہ نے بڑا عظیم الشان، بڑا عظیم الشان، کیا کہنے، ہماری لاٹری اللہ کے قسم نکلی لاٹری. تو وہ لوگ کتنے دن کے کام کر رہے ہیں، اور سب کا احترام ہم پر فرض ہے، سب کو اجر مل رہا ہے. دیکھیے اللہ کا کتنا کرم ہوا، تو اس نے سب سے اعلیٰ کام میں ہمیں لگا. اب یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اس میں اٹھ نہیں رہے. ابھی بھائی عبد الجبار صاحب فرما رہے تھے کہ 40 آدمی مانگتے ہیں، 4 بھی نہیں آتے. سرحد میں 40 مانگو تو 100 آتے ہیں، ادھر 40 مانگو تو 4 بھی نہیں آتے. بھائی یہ ہے ہماری کمی. آخری جملہ بھی پورا کر دوں گا، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ جملہ خاص طور پر تبلیغ کے کام کرنے والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ آگے کہو. پہلے تو کہا کہو، ایک اور بھی میں اس میں بتایا کرتا ہوں، ہذی سبیلی، دونوں کو اکٹھا کرو، ہذی سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ، فخر سے کہو. کیا کرتے ہو؟ ہذی سبیلی، یہ ہے میرا کام، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اپنے آپ طبیعت میں اٹھان پیدا ہوتی ہے جب آدمی کوئی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ لہجہ بلند ہو جاتا ہے جب کوئی انسان دنیا کے لحاظ سے کسی بڑے مرتبے پر ہوتا ہے، اور جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ میں نائب کاسب، میں یہ ڈسپینسر، اور جب کوئی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر شیخ صاحب کی طرف، کہتا ہے یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں. تو ایسے اللہ کہہ رہا، تم بھی تو کہو ہذی سبیلی، یہ میرا کام ہے کہ دنیا کی آخرت سب سے اعلیٰ ہستی کا میں نمائندہ ہوں، میں اس کا مارکیٹنگ مینیجر ہوں، میں لوگوں کو اس کا خریدار بناتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. وسبحان اللہ، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں کام کا حق ادا کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں کام کو سمجھ چکا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اللہ کی شان کے مطابق دعوت دے رہا ہوں. کہو وسبحان اللہ، اپنے نبی صلی اللہ کہہ رہا ہے معصوم پاک سے، کہ میرے رب تو پاک بے عیب، بھلا میں تیری طرف بلانے کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں 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 نہیں. دیکھو جس کے کام کی اللہ نے خود تعریف کی ہو، ہیں بلکہ اس کو روکا ہو کہ نا اتنا نہ کر، اتنا نہ کر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ہمیں تو بھی کہا جا رہا ہے نا اور کرو اور کرو، جو ہم کر ہی کوئی نہیں رہے، تو وہ اتنا کیا کہ اللہ نے کہا نہیں 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 تھوڑا کم کر، تھوڑا پیچھے آ جا، تھوڑا پیچھے آ جا. جو اتنا کر رہا ہو کہ بھیجنے والے نے کہا تھوڑا کرو، اس کو اللہ کہہ رہا کہو و سبحان اللہ، میں تیری طرف بلانے کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں، تو بے عیب، تو پاک، تو لا محدود، تو لا زمان، تو لا مکان، میں تیرے طرف بلانے کا حق کیسے ادا کروں. تو اب یہاں اپنی سمجھ پہ کاٹا ہمیں کچھ نہیں آتا، اپنے کام پہ کاٹا ہم کچھ نہیں کر رہے، اپنا سب کچھ نفی کہ میں بگاڑوں ہوں، میں بنانے والا نہیں ہوں. ہاں ایک بات ہے یا اللہ، یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے، یہ کہو وما انا من المشرکین. وما انا من المشرکین کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی فرسٹ زمین لیتا ہے نا، ہاں بھائی کتنے نمبر ہیں؟ کہتا 835 ہیں. اور جو 33 نمبر لے وہ کہتا ہے 33 ہیں. ساتویں جماعت میں میں نے فارسی رکھی، فارسی کہ وہ زیدی صاحب مرحوم تھے، ان کو نظر ہی بہت تھوڑا سا تھا، ہم کہا چلو موجہ رمن کے نام پتا لگ رہا نہ فارسی رکھی، تو میرے امتحان میں 7 نمبر آئے 100 میں سے، تو انہوں نے مجھے بلا لیا، زیدی صاحب نے بلا، ادھر کھڑے تھے میں ادھر کھڑا تھا، تو میرا یہ الٹا کان یہاں سے مروڑ رہے، کہنے لگے بیٹا اس کے ساتھ ایک صفر اپنی طرف سے لگا لو تو ماشاءاللہ 70 نمبر آپ کے ہو جائیں گے. تو 33 نمبر والا فخر کرتا ہے، اس کو تو الٹا ماں باپ بھی جانتے ہیں، الو تم نے ہماری ساری محنت ضائع کروا دی، اتنا پیسہ لگایا تیرا پاس ہونا کس کام کا. وما انا من المشرکین، یا اللہ بس میرے پاس آخری درجہ ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، بس 33 نمبر ہیں میرے کو، 50 بھی کوئی نہیں ہے میرے کو. وما انا من المشرکین، میرے پاس کام کی آخری سطح ہے کہ میں بس تجھے ہی پوچھتا ہوں، تجھے ہی مانتا ہوں، میں شرک سے پاک ہوں، باقی میرا کوئی دعویٰ نہیں. 33 نمبر، یہ دو لفظ کیوں ہیں؟ نیکی کے تکبر سے نکالنے کے لیے، نیکی کے گھمنڈ سے نکالنے کے لیے، کیونکہ ہماری زبانوں پہ یہ جملہ چڑھا ہوا ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم ووٹ نہیں مانگتے، ہم نوٹ نہیں مانگتے، ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ دعووں سے توبہ کروانے کے لیے جملہ ہے، اوروں کو حقیر نظر سے دیکھنے کے لیے یہ جملہ ہے. اپنے آپ کو کام بڑا اونچا ہے لیکن میں تو چھوٹا ہوں نا، ہوائی جہاز میں چوہا سفر کر رہا ہوں، تو چوہا تو چوہا ہی ہے اگرچہ پرواز بڑی بلند ہے، تو کام تو 125,000 نبیوں کا چھوڑ خاتم الانبیاء کا کام ہے، پر ہم تو چوہے کے چوہے ہی ہیں، نسبت اونچی ہو گئی ہے. یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، چلو نام ہی ہو جائے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے نا صبح دکھا دی ہے، چاروں طرف سے روشنی نظر آ رہی ہے، اب تو ہے جو تھوڑی سی ہمت کر لے گا اور آگے بڑھ جائے گا تو آنے والی ہدایت انشاءاللہ اس کے کھاتے میں لکھ دی جائے گی. تو قبروں میں جا کر بھی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، اس وقت تک جو بھی ذرہ خیر وجود میں آئے گا وہ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر ہماری قبروں تک پہنچتا رہے گا. تو بھائی اس کے لیے سارے ہمت کرو، ارادے کرو، جو بھی تقاضا ہو اس کے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، سست نہ پڑ جاؤ، ڈھیلے نہ پڑ جاؤ، ہمت سے آگے بڑھ کر اس کے لیے آگے بڑھو، تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھاتا ہے، دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے.
مورخہ 15 ستمبر 2006، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصل آباد بعد نماز عصر بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا رحمتوں کی بارش.